نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی المتقون لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب تقوی والے لوگ ہیں. جو متقی ہیں جن کے پاس تقوی ہے وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. جس کے پاس جتنا تقوی اتنا ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے. وہ پاکستانی ہے, ہندوستانی ہے, یورپین ہے, برٹش ہے, امریکن ہے, عجمی ہے, عربی ہے, سعودی ہے, مکی ہے, مدنی ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا. کہاں کا رہنے والا ہے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا اور کون ہے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا. بادشاہ ہے, ملک کا صدر ہے, وزیر اعظم ہے, منسٹر ہے, رئیس ہے, زمیندار ہے, نبی کی بیوی ہے, نبی کا بیٹا ہے, نبی کی بیٹی ہے, نبی کا چچا ہے, نبی کا باپ ہے. نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کا رہنے والا ہے, نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ تقوی ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے. اگر یہ دیکھا جاتا کہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کون ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تو دنیا میں نام ہی نہ رہتا. ان اول الناس بی المتقون, لوگوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب تقوی والے لوگ ہیں. حیث و کانو, جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہوں, ومن کانو, اور جو بھی ہوں. یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے روانہ فرمایا اور مشایعت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی سرحد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آخری گفتگو میں کچھ ایسا اشارہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اب قریب ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ زیارت نصیب نہ ہو. اس اشارے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت پر اثر ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی مجھ سے قریب رہے, جسمانی طور پر فزیکلی کوئی میرے قریب رہے لیکن تقویٰ نہ ہو تو بیکار ہے, اور کوئی مجھ سے جسمن دور ہو لیکن اس کے پاس تقویٰ ہو تو وہ بڑا سعادت مند ہے. کوئی میرا رشتہ دار ہو, ہم وطن ہو, مکی ہو, مدنی ہو, ہم نسل ہو, عربی ہو, میرے خاندان کا ہو, قریشی ہو, ہاشمی ہو, لیکن تقویٰ نہیں تو کچھ نہیں. اور پرایا ہے, پرایا حبشی کا رہنے والا, پتہ بھی نہیں کہ نسب کیا ہے اس کا, رنگ کا کالا غلام, لیکن تقویٰ ہو اس کے پاس, تقویٰ. تو پھر وہ اتنا سعادت مند ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے واپس جب لوٹتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے بلال, تم کون سا عمل کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ اتنا خوش ہے کہ کل جب میں جنت میں داخل ہوا معراج والی رات تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں اپنے آگے سن رہا تھا. تقویٰ میرے بھائیو جس کی زندگی میں آئے گا وہ دنیا میں بھی بلند رہے گا, آخرت میں بھی بلند رہے گا. تقویٰ نہیں تو کچھ نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتق اللہ تکن اعبد الناس, تو تقویٰ اختیار کر, تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت کرنے والا بن جائے گا. اس لیے کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اور تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاکت تقا لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا. خلی الذنوب, گناہوں کو چھوڑ دے, چھوٹے ہوں یا بڑے. چھوٹے ہوں یا بڑے, گناہوں کو چھوڑ دے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے الگ ہو جا, ہر چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دے, یہ ہے تقویٰ. ذاکت تقویٰ یہ ہے تقویٰ. لا تحقرن صغیرتن, صغیرہ گناہ کو ہرگز حقیر مت سمجھنا. اس لیے کہ یہ پہاڑ جو ہیں بڑے بڑے, یہ چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بنتے ہیں. یہ پاؤنڈ جو ہے یہ پینی سے بنتا ہے. تو ایک پینی جو ہے وہ بڑی حقیر معلوم ہوتی ہے, مگر اس ایک حقیر پینی کو آپ جمع کر لیں, دوسری پینی ہاتھ میں آئی یہ بھی حقیر ہے, اسے بھی آپ جمع کر لیں, تیسری پینی یہ بھی حقیر ہے, اسے بھی جمع کر لیں, ایسا کرتے کرتے 100 پینیوں کو آپ جمع کر لیں, تو اب یہ پینیز جو ہے وہ حقیر نہیں رہی, اب یہ پاؤنڈ بن گیا. تو چھوٹے گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہ, اول تو یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی صغیرہ گناہ پر کوئی اصرار کرتا ہے وہ اس کے حق میں صغیرہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. یا یہ کہ کسی صغیرہ گناہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ چھوٹا ہی تو ہے, صغیرہ گناہ ہی تو ہے, یہ اس کے حق میں کبیرہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ بات نہ بھی ہوتی کہ استخفاف کے باوجود اور اصرار کے باوجود, بار بار کرتے رہنے کے باوجود وہ صغیرہ ہی رہتا ہے ہر ایک کے حق میں, پھر بھی صغیرہ گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے, اور وہ اثر جب دل پر دھیرے دھیرے جمتا ہے تو یہ دل جو ہے پھر متوجہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ کی طرف, اور ایک کبیرہ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, اور جب اس کا اثر دل پر جمنے لگتا ہے تو پھر یہ دل متوجہ ہوتا ہے کفر کی طرف. تو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچو, یہ ہے تقویٰ. چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچنا یہ ہے تقویٰ. اور اگر کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو تقوی کے خلاف ہو گیا, اور تقوی کے خلاف ہوا تو اب اس گناہ کی وجہ سے دل پر وہ میل آیا, وہ اثر آیا جو ہلاکت تک پہنچا سکتا ہے, تو اس اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں توبہ کی نعمت عطا فرمائی ہے. اور توبہ جو ہے یہ بھی تقوی ہی کا حصہ ہے, توبہ تقوی ہی کا حصہ ہے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین, جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, سرا میں بھی ذرا میں بھی. تنگی ہوتی ہے تب بھی, خوشحالی ہوتی ہے تب بھی, ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ, متقین کون ہے؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, متقین کون ہے؟ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, متقین کون ہے؟ کہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, یعنی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا کسی منکر کا ارتکاب کرتے ہیں. فاحشہ, بے حیائی, اس کام کو کہتے ہیں جس پر سب انسانوں کا اتفاق ہے کہ یہ بری چیز ہے, اور منکر اس کام کو کہتے ہیں جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ بری چیز ہے. تو جو لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا کسی منکر کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں, تو دیکھو بات کس کی ہو رہی ہے؟ متقین کی. اور متقین کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا منکر کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے. اس سے متقین کی فہرست سے آدمی نہیں نکل جاتا, بشرط یہ کہ غلطی ہو گئی کہ فوراً توبہ کر لے. جب ان سے غلط کام ہو جاتا ہے, ذکر اللہ, ذکر اللہ, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, یعنی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ او ہو, اللہ کی نافرمانی, یہ کام مجھ سے ہو گیا, یہ کام میں نے کر لیا, میرے خالق نے تو منع کیا تھا, میں نے وہ کام. ذکر اللہ, اور اللہ کو یاد کر کے, فاستغفروا لذنوبہم, فوراً وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ معاف کر دیجیے. فاستغفروا لذنوبہم, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اور وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر وہ اصرار نہیں کرتے، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے کہ آج فلم دیکھ لیا اب کل بھی دیکھوں گا، پرسوں بھی دیکھوں گا، ترسوں بھی دیکھوں گا، آج فجر کی نماز نہیں پڑھی کل بھی نہیں پڑھنی ہے، پرسوں بھی نہیں پڑھنی ہے، ترسوں بھی نہیں پڑھنی ہے، ایک پروگرام بن گیا ہے گناہ کا. متقی اور غیر متقی میں یہ فرق نہیں ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے اور یہ گناہ نہیں کرتا، یہ فرق نہیں ہے. متقی اور غیر متقی میں یہ فرق نہیں ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے اور یہ نہیں کرتا، یہ فرق نہیں ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ متقی گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، رات دن کو ایک کرتا ہے، خون پسینے کو ایک کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اور غیر متقی کوشش نہیں کرتا گناہوں سے بچنے کی. اور متقی سے جب ہر ممکن کوشش کے باوجود غلطی ہو جاتی ہے، وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتا، شب برات کا انتظار نہیں کرتا، شب قدر کا انتظار نہیں کرتا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچنے کا انتظار نہیں کرتا، فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً جیسے ہی اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے فوراً. جبکہ غیر متقی گناہ بھی گناہ ہو رہے ہیں اور توبہ نہیں. اللہ تعالی شانہ اس کے دل کو دستک دیتے ہیں اور اس کے دل میں احساس پیدا کرتے ہیں، ندامت پیدا کرتے ہیں، ریگریٹ پیدا کرتے ہیں، اس سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ غلطی ہو جانے کے بعد دل میں اس غلطی کا احساس پیدا ہو جانا اور اس غلطی پر ندامت کا ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس گناہ کو کرنے سے میرا بندہ مجھ سے کٹ گیا ہے تو دوبارہ مجھ سے جڑ جائے. اس لیے ندامت عطا فرماتے ہیں تاکہ اس ندامت سے فائدہ اٹھا کر وہ توبہ کرے. متقی گناہ کا پروگرام نہیں بناتا، گناہ کا ارادہ نہیں کرتا، ہر وقت نہ گناہ نہیں کروں گا، نہیں گناہ نہیں، گناہ نہیں، توبہ توبہ نہیں، گناہ نہیں. اور گناہ سے اتنا بچنے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اسے گناہ تک پہنچاتی ہے اس سے بھی دور ہی رہتا ہے، نہ اس صحبت سے گزشتہ مرتبہ میں گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں نہیں جاؤں گا، اس جگہ پر جانے سے میں گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہوں میں یہاں نہیں جاؤں گا. غلط صحبت سے بچتا ہے، غلط دوستوں سے بچتا ہے، غلط ماحول سے بچتا ہے، ہر ممکن گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو، گناہ نہ ہو. جیسے کسی ملک میں کسی چیز پر پابندی ہو، پابندی ہو اور حکومت جو ہے وہ چھان بین کر رہی ہو اور کسی گروہ کے خلاف کوئی مہم چلا رہی ہو اور اس گروہ سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے اس کی پکڑ دھکڑ ہو، تو ایک آدمی کتنا احتیاط سے چلے گا کہ نہ بھائی اس آدمی کے تو گھر کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے ہمیں، اگر پولیس نے مجھے دیکھ لیا تو، نہ بھائی اس کا تو ٹیلی فون بھی میں نہیں اٹھاؤں گا اگر ٹیپنگ ہو رہی ہو تو، نہیں اس کے تو سلام کا جواب بھی میں نہیں دوں گا اگر کسی نے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو. یہ ہے تقوی، تقوی یہ ہے کہ صرف گناہ سے نہیں، گناہ تک پہنچانے والی ہر چیز سے بچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا، تابعی ہیں اور پرانی کتابوں کے بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا گزر کسی ایسے راستے پر ہوا جس راستے پر دائیں طرف بھی کانٹے دار درخت تھے اور بائیں طرف بھی کانٹے دار درخت تھے. کہا کہ ہاں ہوا. کہ اس وقت آپ نے کیا کیا, کس طرح گزرے آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس راستے پر قدم رکھنے سے پہلے میں نے اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیا, لونگی کو, چادر کو, اور سمیٹنے کے بعد جب تک اس راستے کو میں نے پار نہیں کیا اس وقت تک دائیں بائیں برابر میری نظر رہی کہ کہیں میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. تو کعب الاحبار رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت تقوی یہی ہے, تقوی یہی ہے کہ یہ ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں, یہ ایک ایک سیکنڈ جو ہے یہ راستہ ہے ہمارا. اگر میری عمر 70 سال کی ہے تو جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر جب میں 70 سال کی منزل کو ختم کروں گا اس وقت تک کا یہ جو فاصلہ ہے ایک راستہ ہے. ہم میں سے کوئی آدھا راستہ طے کر چکا ہے, کوئی پاؤ راستہ طے کر چکا ہے, کوئی پونا راستہ طے کر چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے راستے کا ایک قدم ہی باقی ہو, چند قدم ہی باقی ہو. ایک راستہ ہے, اس راستے میں دائیں اور بائیں, دائیں اور بائیں یہ گناہوں کے کانٹے ہیں. بس دامن کو بچاتے ہوئے جو گزر گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ تقویٰ ہے. اور کیا معنی تقویٰ کا؟ سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا ہے, نماز چھوڑنے سے بچنا, روزہ چھوڑنے سے بچنا, زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بچنا, حج کی عدم ادائیگی سے بچنا, ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا, جو چیزیں فرض ہیں, جو چیزیں واجب ہیں ان کو چھوڑنے سے بچنا, جو چیزیں حرام ہیں, جو چیزیں مکروہ تحریمی ہیں ان کو کرنے سے بچنا, یہ سب سے بڑی عبادت. اللہ تعالی شانو حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی وما تقرب عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ, کہ میرا بندہ میرا قرب کسی ایسی چیز سے جو مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہو حاصل نہیں کرتا اس چیز سے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ تعالی شانہ کو گناہوں سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا. راستے میں چلتے چلتے بد نگاہی کا موقع آ گیا, بندے نے نگاہ بچا لی, کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں غیبت کا موقع آ گیا, زبان پہ کنٹرول کر لیا, غصہ آ گیا ہاتھ اٹھانے کا دل چاہا کنٹرول کر لیا, دل میں حسد کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اپنے شیخ کی طرف رجوع کر کے اپنے دل کو حسد سے پاک کر لیا. جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے, جس چیز سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے بچنا تقویٰ ہے, اور یہ سب سے بڑی عبادت. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی نافرمانی سے ڈر اور اللہ کی نافرمانی سے بچ, اگر تو یہ کر لے گا تکن عابد الناس, تو لوگوں میں سے سب سے بڑا عابد ہو جائے گا. اور جب کسی کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے, اور جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی شانہ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جب ایک بندہ اللہ کا ہو گیا تو اللہ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالی شانہ اس کے لیے مصائب سے, مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے اس کی ضرورت کی چیزیں عطا فرماتے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوا ہوتا ہے. تو میں تقویٰ جو ہے, تقویٰ وہ ہمیں اختیار کرنا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو تقویٰ کیا ہے بھائی؟ تمام گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا, اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا, خون پسینے کو ایک کرنا، رات دن کو ایک کرنا، اور اگر اس کوشش کے باوجود شیطان اور نفس پھسلا دے تو فوراً توبہ کر لینا، فوراً توبہ کر لینا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ دھلے ہوئے کپڑے پہننا. دھلے ہوئے کپڑے پہنے تو کپڑا پہننے والا اسے یقین ہوتا ہے کہ بہت گرمی ہے اور پسینہ ہو رہا ہے، کپڑے گندے ہو جائیں گے، غبار اڑ رہا ہے، کیچڑ ہے، اس کے باوجود بھی دھلے ہوئے کپڑے پہننے والا ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کپڑا گندا نہ ہو. اور اگر ایک آدھ چھینٹا کیچڑ کا اڑ کر کپڑے کو لگ جائے تو ایک چھینٹا لگنے کی وجہ سے پھر وہ بے لگام نہیں ہو جاتا نہ، اس کے بعد بھی بچاتا ہے کہ کہیں اور خراب نہ ہو کپڑا. آٹھ دس چھینٹے پڑ گئے پھر بھی بچاتا ہے. یہ ہے تقویٰ کہ کپڑا گندا نہ ہو. تو تقوی والا جو ہے وہ دل کو گندگی سے بچاتا ہے. لباس التقوی ذلک خیر، یہ تقوی کا لباس ہے دل کا، کہ یہ تقوی کا لباس میں نے پہنا ہوا ہے تو یہ تقوی باقی رہے، اس پر کوئی گندگی نہ آئے، گندگی نہ آئے، گندگی نہ آئے اس دل پر، گندگی نہ آئے. پوری کوشش کرتا ہے اور اگر ایک آدھ دھبا لگ جاتا ہے تو بے لگام نہیں ہو جاتا کہ اب جب یہ دل گندا ہو ہی گیا ہے تو دوسرا بھی گر جاوے تو کیا حرج ہے. کھاتے کھاتے سالن کا اگر ایک آدھ دھبا یہاں کپڑے پہ لگ گیا تو وہ آزاد نہیں ہو جاتا کہ نہیں، بلکہ جلدی سے وہ پہنچ لیتا ہے اور پھر کھاتا ہے بہت احتیاط سے، اور اول وہلے میں جیسے ہی اسے موقع ملا اس کپڑے کو اتار کر اس دھبے کو دھو دیتا ہے. یہ ہے تقویٰ کہ گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ایک گناہ کی وجہ سے بے لگام نہ ہو بلکہ اس کے بعد بھی احتیاط کرے، پھر احتیاط کرے، پھر احتیاط کرے، اور اول وہلے میں جیسے ہی موقع مل جائے وہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، اور توبہ کر کے دل کو صاف کر لے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ جو تقویٰ ہے یہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، یہ شروع شروع میں بتکلف کرنا پڑتا ہے. نہ دل کے نہ چاہنے کے باوجود اسے مجبور کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب یہ اسی کا نام مجاہدہ ہے، اور جب یہ مجاہدہ ہوتا رہے گا، 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 تو پھر تقوی کا نور دل میں اترے گا، اور جب تقوی کا نور دل میں اتر جائے گا تو پھر تقوی کے خلاف جو بھی چیز ہوگی اس سے دل کو نفرت ہو جائے گی، پھر اس کی کیفیت وہی ہو جائے گی. جیسے ایک شخص جو ہے وہ گندی نالی سے اگر اسے گزارا جائے، گندی گلی سے اگر گزارا جائے، اور وہ بہت صاف ستھرا رہنے والا آدمی ہو، حساس طبیعت کا مالک ہو، کیسے گزرے گا وہ، کیسے گزرے گا؟ تو ایسے شخص کو جو شروع شروع میں بتکلف تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے دل میں تقوی کا نور اتر جاتا ہے اور اس کا دل تقوی کے نور سے منور ہو جاتا ہے، تو اسے گندے سے گندے ماحول سے بھی اگر گزار دو وہ اپنے دامن بچا کے ہی وہاں سے گزرے گا. اس لیے کہ اسے نفرت ہوتی ہے، اس کا دل یہ کہتا ہے کہ کب میں یہاں سے گزر جاؤں، کہیں کوئی چھینٹا مجھے نہ لگ جائے. یہ جو شروع شروع میں بتکلف تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم بتکلف کر رہے ہیں، ہماری ابھی طبیعت تو بنی نہیں ہے، جبر کر کر کے گناہوں سے بچ رہے ہیں، جبر کر کر کے گناہوں سے بچ رہے ہیں، جبر کر کر کے گناہوں سے بچ رہے ہیں، اور شیطان اور نفس وہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ جبر کر کر کے گناہوں سے بچتا رہے گا تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس کے دل میں تقوی کا نور اتر جائے گا, پھر بتکلف, بے تکلف, پھر بغیر کسی تکلف کے یہ گناہوں سے بچے گا. تو نفس سوچتا ہے کہ میرے تو سارے مزے ہی ختم ہو جائیں گے, شیطان سوچتا ہے کہ پھر یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا, یہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو یہ دونوں ہمیں, یہ بتکلف جو شروع شروع میں مجاہدہ کرنا ہوتا ہے اس سے ہمیں روکتے ہیں, اس سے ہمیں روکتے ہیں. تو ان کے مقابلے کے لیے ہمیں شیخ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو شیخ کی رہنمائی میں ہم شیطان اور نفس کے مکر سے, شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچتے ہیں, اور شیخ کی رہنمائی میں ذکر کرتے ہیں اور ذکر سیکھتے ہیں. تو دل جو ہے وہ طاقتور بنتا ہے اور دل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, دل میں صالحیت اور صلاحیت بڑھتی جاتی ہے, جس کے نتیجے میں یہ شروع کا مجاہدہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ہر سالک کو اپنے شیخ کے ساتھ بہت مضبوط رابطہ رکھنا چاہیے, اسے اپنے احوال کی اطلاع کرتے رہنا چاہیے, اور وہاں سے جو مشورہ دیا جائے اس کی اتباع بہت اہتمام سے کرنا چاہیے, اور معمولات کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے. اگر کوئی اس کا اہتمام کرے گا تو یہ شروع شروع میں جو مجاہدہ کرنا ہے, یعنی جبر کر کر کے, جبر کر کر کے, جبر کر کر کے جو کام کرنے کے ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ گاڑی چل نہیں رہی ہے اور دو چار آدمی اسے دھکا دیتے ہیں. تو شروع کا تقویٰ جو ہے وہ دھکا دے دے کر چلانا پڑتا ہے, پھر جب سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر خود بخود چلتی ہے وہ. تو یہ شروع میں جو ہے وہ اسے ذکر کے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے اور شیخ کی رہنمائی کے دھکے کی ضرورت ہوتی ہے. چلے گی ضرور انشاءاللہ, اگر کوئی صحیح طلب کے ساتھ چلے گا تو. اللہ تعالی شانہ کی طرف جب کوئی چلتا ہے تو نہ وہ خود اللہ تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی شیخ اسے پہنچا سکتا ہے. ہماری اپنی جو کوششیں محنتیں ہیں اور شیخ کی جو کوششیں اور محنتیں ہیں یہ تو سبب کے درجے میں ہیں. اصل اللہ کی ذات سے ملانے والی ذات تو اللہ ہی ہے, مگر طلب ہماری طرف سے, طلب اور کوشش یہ اللہ تعالی شانہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ اس محنت کی, اس مجاہدے کی, اس کوشش کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب میرے دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے ہمارے دوست احباب ہیں, جتنے ہمارے متعلقین ہیں, ہماری سب مائیں بہنیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بس آج جو ہے یہاں سے یہ عزم لے کر اٹھو کہ یہ محنت کرنی ہے انشاءاللہ, اور اس سے بہتر وقت جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ملے گا. شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے, رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا ہی اس لیے ہے, اور ہم پر روزے اسی لیے فرض کیے ہیں تاکہ روزوں کی برکت سے, رمضان المبارک کی برکت سے ہماری زندگیوں میں یہ تقویٰ آ جائے. تقویٰ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے. یہ روزوں کی خاصیت ہے, روزوں سے شہوت ٹوٹتی ہے, روزوں سے. الصیام جنتن, روزے جو ہیں یہ ڈھال ہے, ڈھال ڈھال, یہ شیطان کی شرارت سے بچاتے ہیں, یہ نفس کو کمزور کرتے ہیں, شیطان کی شرارت سے بچاتے ہیں اور نفس کی طاقت کو کمزور کرتے ہیں. اور جب شیطان کی شرارت سے بچاؤ ہو جاتا ہے, نفس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے, تو گناہوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے, اور جب گناہوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے تو یہی روزے جہنم سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہو جائیں گے. تو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں اور اس کے لیے آج ہی سے شروع فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما, وبلغنا رمضان اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے, رمضان تک پہنچا دے, یعنی رمضان کی آپ طلب فرماتے تھے کہ رمضان تک اب میں زندہ رہوں. رجب کا پورا مہینہ, شعبان کا پورا مہینہ, سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانہ سے ملنے کا کتنا اشتیاق ہوگا, دل میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہوگا کہ موت آ جائے اور میں اللہ سے ملاقات کر لوں, موت آ جائے اللہ سے ملاقات کر لوں. لیکن جب دو مہینے رمضان المبارک کے باقی ہو رہ جاتے تھے, اور دو مہینے لمبی مدت ہے, مگر پھر بھی آپ کے دل میں یہ چاہت ہوتی تھی کہ جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اب رمضان سے پہلے تو نہیں اٹھنا چاہیے, تو آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے اور رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دیجئے تاکہ اعمال رجب سے بڑھنا شروع ہو جائے, اعمال بڑھے رجب میں اور شعبان میں اور بڑھے, تاکہ رمضان المبارک کے چاند کے نظر آتے ہی ہماری گاڑی جو ہے وہ پانچویں گیئر میں چلی جائے, اور پھر پہلے عشرے کی ہم رحمتیں لوٹیں, دوسرے عشرے کی مغفرتیں لوٹیں, اور تیسرے عشرے میں جہنم سے خلاصی کا ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے. تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے. آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی فضائل رمضان جو ہے وہ بہت اہتمام سے پڑھیں. کوشش یہ کی جائے کہ ان دنوں میں اور رمضان المبارک میں بھی فضائل رمضان, ورچوز آف رمضان گھر میں فیملی کی حیثیت سے بیٹھ کر اس میں سے دو صفحے تین صفحے روزانہ پڑھ لیا کریں, بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے بارے میں جو جو ہدایات دی ہیں ان کو الگ سے نوٹ کریں کہ مجھے رمضان میں یہ کرنا ہے, مجھے رمضان میں یہ کرنا ہے, مجھے رمضان میں یہ کرنا ہے, اور کریں. رمضان المبارک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑھ جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت رمضان المبارک میں اور بڑھ جاتی تھی, اور رمضان المبارک میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو یہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت زیادہ فرماتے تھے. تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ اکثر لوگ نکالتے ہیں, مفتیان کرام سے زکوٰۃ کے سلسلے میں مسائل بھی معلوم کرنے چاہیے کہ سال ختم ہونے پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, تو اگر آپ کا سال رمضان المبارک میں ختم ہوتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کے ساتھ ساتھ للہ رقم بھی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنی چاہیے, اور ایسی جگہوں پہ خرچ کرنی چاہیے جن جگہوں پہ خرچ کرنے سے آپ کو آخرت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خرچ ہی نہیں کرتے, بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ اہتمام سے نکالتے ہیں مگر للہ سے کچھ لینا دینا نہیں, للہ نکالتے ہیں تو بہت کم, للہ نکالتے ہیں بہت کم. میرے بھائیو, آپ للہ رقم کتنی خرچ کر رہے ہیں یہ مت دیکھو, للہ خرچ کرنے کے بعد کتنی باقی رہ جاتی ہے وہ بھی تو دیکھو. ایک ہزار پاؤنڈ میں نے خرچ کیے رمضان میں, بھائی ایک ہزار خرچ کیے مگر بینک میں تو نوے ہزار پڑے ہوئے ہیں, تو نوے ہزار میں سے ایک ہزار خرچ کیے تو کیا خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو کچھ تو خرچ کرتے ہی نہیں, اور کچھ خرچ کرتے ہیں تو کب خرچ کرتے ہیں؟ جب ان کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے, جب کوئی چندہ کرنے کے لیے آتا ہے, جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے. اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ چندہ اسی وقت دیتے ہیں جب ان کو کوئی ادارہ متوجہ کرے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل نہیں دی؟ سب سے پہلے مقصد سمجھو, اللہ کے راستے میں خرچ کیوں کرنا ہے؟ کسی غریب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, کسی یتیم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, کسی مسجد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, کسی مدرسے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. یہ خیال ہی غلط ہے, یہ خیال غلط. یہ مدرسہ ہم سے پیسے مانگتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ضرورت مند ہے, لہذا ہمیں اس کو پیسے دینا چاہیے. اور یہ مسجد ہم سے نہیں مانگتی اس لیے ضرورت مند نہیں ہے, لہذا ہمیں نہیں دینا چاہیے. یہ خیال ہی غلط. کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چندہ نہیں دیا جاتا. ضرورتیں سب کی اللہ پوری کرتا ہے. چندہ دیا جاتا ہے اپنی آخرت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور جب یہ بات ذہن میں بیٹھے گی کہ چندہ دیا جاتا ہے اپنی آخرت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, تو پھر وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا. وہ خود دیکھے گا کہ میرا پیسہ کس ادارے میں جانا چاہیے, کس کو ملنا چاہیے. پھر اس کے دل میں خود خیال آئے گا کہ میرا پیسہ یہاں بھی جانا چاہیے, یہاں بھی جانا چاہیے, یہاں بھی جانا چاہیے, یہاں بھی جانا چاہیے. میرے پیسے کی بڑی رقم یہاں جانا چاہیے اس لیے کہ یہاں سے مجھے ثواب زیادہ ملے گا. اگر اسے سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ کسی سے مشورہ کرے گا. آج کل یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے بس جہاں جی میں آیا خرچ کر دیا, یہ شیئرز کی طرح ہے. شیئرز انویسٹمنٹ کی طرح ہے. آپ شیئرز خریدتے ہیں تو سوچ سمجھ کر خریدتے ہیں. آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سوچ کر کے, اگر میں نے یہ گھر خریدا تو پانچ سال کے بعد کیا ہوگا, اور گھر کی جگہ پر زمین خریدی تو پانچ سال کے بعد کیا منافع ہوں گے, اس تجارت میں پیسے لگائے تو کیا نفع ہوگا. یہ فضل اللہ ہے, اللہ کا فضل ہے. یہ مال جو ہے اللہ کا فضل, اس کے ذریعے تو آخرت بنائی جاتی ہے, آخرت بنائی جاتی ہے. تو میں اپنے دوستوں سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماہانہ پروگرام میں کبھی اس موضوع پہ گفتگو نہ ہوئی ہو, کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے انکم میں سے کوئی پرسنٹیج للہ کے لیے مقرر کرے. کہ میرا اگر 300 پاؤنڈ کا انکم ہے ہر ہفتے, تو 1% للہ اللہ کے راستے میں, تو 3 پاؤنڈ الگ کر لو. 5% اللہ کے راستے میں, 15 پاؤنڈ الگ کر لو. 10% اللہ کے راستے میں, 30 پاؤنڈ الگ کر لو. کسی نے 100 پاؤنڈ آپ کو ہدیہ دیا, 10% ہے تو اس میں سے 10 پاؤنڈ الگ کر لو. انکم میں سے کوئی پرسنٹیج مقرر کرو. اب پرسنٹیج مقرر کر لیا آپ نے, 6 مہینے کے بعد دیکھا تو آپ کے 500 پاؤنڈ جمع ہو گئے ہیں. اب جب 500 پاؤنڈ للہ جمع ہو گئے ہیں, تو کوئی آپ کے گھر آئے گا نہیں آئے گا, آپ کو خود کو فکر پیدا ہوگی کہ اس کا میں کیا کروں. میرے کچھ دوست ہیں, ان کی تجارت ہے چھوٹی سی, تو میں نے ان سے یہ درخواست کی. میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کرو. تو ابھی ان کا فون آیا میرے اوپر کچھ ہفتوں پہلے کہ وہ جو تو نے کہا تھا کہ تھوڑی تھوڑی رقم تم الگ کیا کرو, کوئی پرسنٹیج مقرر کرو. تو ہم نے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے وہ 1% مقرر کیا. تو وہ ہم تجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں. تو میں نے کہا کہ ہم بعد میں انشاءاللہ بات کر لیں گے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب مجھے سوچنا پڑے گا, ان کو بتلانا پڑے گا, تو میں ٹال دوں تو 200-500 ہوگی, کسی جگہ خرچ کر دیں گے. اسی کے تو بڑی ذمہ داری کا کام ہے نا کہ کسی کو یہ بتلائیں کہ کہاں خرچ کریں. تو پھر انہوں نے مجھے کچھ دنوں کے بعد یاد دہانی کرائے گی وہ پیسے. تو میں نے کہا کتنے ہیں, تو 20,000 کے قریب ہو گئی. تھوڑے تھوڑے 20,000 کے قریب ہو گئے چند مہینوں میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایسا کر کے دیکھیے کہ مال میں برکت ہوتی ہے یا نہیں. اس نیت سے تو کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو مال بڑھے گا, ایسا نہیں. اللہ دیتا ہے, بڑا چڑھا کے دیتا ہے, دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی دے گا. تو پرسنٹیج مقرر کرو, اور پرسنٹیج آپ جب دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تو کوئی کمی نہیں ہوئی, تو آپ اور پھر بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے. اور جب آپ بڑھائیں گے پھر آپ خود سیکھیں گے, آپ کو خود پتا چلے گا. آپ اپنے مشائخ سے, اپنے علماء سے جن سے محبتیں ہیں ان سے مشورہ کریں گے, تو آپ کو بہت سارے ایونیوز اور بہت ساری جگہ ملے گی کہ اچھا یہ بھی جگہ ہے, ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا, یہ بھی جگہ ہے, ہمیں پتا نہیں تھا. میں آپ کو کیا کہوں کہ ایسے سید لوگ ہیں جو زکات کی رقم وصول نہیں کر سکتے, زکات کی رقم وصول نہیں کر سکتے. ایسے سید لوگ ہیں جو اتنی تنگیوں میں گزارا کرتے ہیں, اور چونکہ سید ہیں تو شرافت بھی اعلیٰ درجے کی, وہ کسی سے اپنا دکھڑا بھی بیان نہیں کر سکتے. اس قسم کی چیزیں خاص خاص لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں. ایسے علماء ہوتے ہیں جو بہت ہی شریف, بہت ہی نیک, بہت اونچے درجے کے, مگر بڑی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ائمہ اس ملک میں ہوتے ہیں جو بڑی تنگیوں سے گزارا کرتے ہیں. عوام الناس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی تنگیوں میں گزارا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے, اور ان کو دین پر رکھنے کے لیے اسلامی اسکولوں میں بھیج رہے ہیں, مدرسوں میں بھیج رہے ہیں. کسی جگہ 2000 کی فیس ہے, کسی جگہ 2500 کی فیس ہے, کسی جگہ 3000 کی فیس ہے. انکم اس کا ورکنگ کلاس کا آدمی, بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو انڈیا, پاکستان اور غریب ملکوں سے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ایک مخصوص ان کے پاس وظیفہ ہوتا ہے, اور یہاں کی مہنگائی, اور پھر کبھی 3 سال کے کورس کے 4 سال 5 سال پر محیط ہو جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتے, بڑی تنگی سے وہ گزارا کرتے ہیں. تو صرف ایک ہی ایونیو, دو ہی ایونیو نہیں ہے, بہت سارے ایونیوز ہوتے ہیں, اور ان ساری جگہوں پر ہمیں خرچ کرنا ہے. تو رمضان المبارک میں خرچ بڑھ جانا چاہیے, اور رمضان میں خرچ بڑھ جانا چاہیے کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے باہر بھی خرچ کرتے رہنا چاہیے, اور یہ بھی ایک مستقل کام ہے, سیکھنا چاہیے خرچ کرنا. اور دوسری بات, رمضان المبارک میں تلاوت خوب ہونی چاہیے. تلاوت ہمارے بزرگان دین مشائخ تلاوت کی بہت کثرت کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے. ان کے والد حضرت مولانا یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رمضان میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, اور تہجد کی نماز میں 10 سپارے پڑھتے تھے, 10 سپارے پڑھتے تھے. تو یہ 10 قرآن اور ہوئی, اور تراویح میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 2 قرآن ختم فرماتے تھے. یہ بات تو میں نے پہلے آپ سے کہی تھی, مگر ابھی میری ایک کتاب پر مطالعہ کر رہا تھا تو نظر پڑی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 2 قرآن ختم کرتے تھے کلہ فی الصلاۃ, کہ 2 کے 2 قرآن نماز میں ختم فرماتے تھے. 2 کے 2 قرآن, بھائی چلتے پھرتے تو آدمی ختم کر لے, 2 کے 2 قرآن نماز میں ختم فرماتے تھے روزانہ. 2 قرآن یعنی رمضان المبارک میں 60 قرآن نماز میں ختم فرماتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ 2 قرآن ختم فرماتے تھے, عید الفطر کی رات میں 1 قرآن ختم فرماتے تھے, عید الفطر کے دن 1 قرآن ختم فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ گناہوں سے بچنا ہے, تلاوت کی کثرت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, استغفار خوب کرنا ہے, کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ شانہ سے گڑ گڑا کر ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی ہے, اپنے لیے بھی, اپنے بچوں کے لیے, دوست احباب کے لیے, پوری امت کے لیے, جہنم سے حفاظت, جنت کی طلب. یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتلائی کہ استغفار کی کثرت, کلمہ طیبہ کی کثرت, جہنم سے حفاظت, جنت کی طلب. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں بھوریا میں تھا بچپن میں, تو رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے بٹھا کر کے ایک دعا سکھائی تھی کہ بیٹا یہ پڑھا کرو رمضان میں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس کے بعد آگے جا کر کے جب حدیث پڑھی تو تب مجھے ذہن میں آیا کہ یہ اس حدیث کی وجہ, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, یہ دعا کرنی ہے. اور رمضان المبارک میں تہجد کے وقت, سحری افطاری سے پہلے, اور اس کے علاوہ جب جب بھی کچھ عبادت ہو تو خوب گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا کریں. امت مسلمہ کے حال کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے تقوی پر آنے کا ذریعہ بنائیں, اور اللہ کرے کہ ہم اسی وقت پکا ارادہ کرنے کی, اللہ ہم تقوی کے پلیٹ فارم پر اسی وقت آ گئے, اب ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, اور گناہ ہو جائے گا تو فوراً توبہ کر لیں گے, اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے سلوک, تزکیہ, اصلاح میں ہم چل کر معمولات وغیرہ کی پابندی کر کے ہم درست رہنے کی پوری پوری کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم اپنی زندگی میں تقویٰ کو لے آؤ. تو عرض کہہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی کو اپنی زندگی میں لے آؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر بہت احسانات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں الگ الگ نعمتوں سے نوازتے ہیں. اتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس نہیں، بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے بنسبت ان نعمتوں سے جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رمضان کا مہینہ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ ہر سال آتی ہے جاتی ہے یہ نعمت، تو ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں. یہ تو ایک چیز ہے، رمضان کا مہینہ آیا چلا گیا، آیا چلا گیا. ہم میں سے کسی کے 30 رمضان گزر گئے، ہم میں سے کسی کے 40 رمضان گزر گئے، ہم میں سے کسی کے 50 رمضان گزر چکے ہوں گے، لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سال ہر سال عطا فرماتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کو نعمت سمجھو اور اس نعمت کا اچھی طرف استعمال کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 احکام ہیں، ایک کو ہم کہیں گے معمورات اور دوسرے کو کہیں گے منہیات. معمورات وہ احکام جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں چیز کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور جتنے احکام جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرو. اور کچھ احکام وہ ہے جو منہیات ہے، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روکا، شراب پینے سے روکا، زنا میں مبتلا ہونے سے روکا، غیبت کرنے سے روکا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو جب دیکھا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی 2 قسم ہو جائے گی، ایک جن کو ہم معمورات کہیں گے اور دوسرے جن کو ہم منہیات کہیں گے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 قسم ہے، ان 2 قسموں کا خلاصہ اگر ہم نکالیں تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ ان احکام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. کیا مطلب؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے نماز پڑھو تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہے کہ اپنے آپ کو نماز نہ پڑھنے سے بچاؤ. روزہ رکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روزہ نہ رکھنے سے بچاؤ. زکوٰۃ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زکوٰۃ نہ دینے سے بچاؤ. حج فرض ہو جائے، حج ادا کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرے کہ حج نہ ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو جو معمورات ہے اس کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو منہیات ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو روکا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، شراب پینے سے بچاؤ، زنا کرنے سے بچاؤ، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان عورتوں کو دیکھنے سے بچاؤ جن سے شریعت نے اپنے آپ کو آپ کو روکا ہے، غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر فرض کیے ہیں ان احکام کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، ہر گھڑی ہر لمحے اپنے آپ کو ان احکام، جہاں معمورات ہے تو نہ کرنے سے بچاؤ، اور جہاں منہیات ہے روکا ہے تو وہاں تو بطریق اولا اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں یہ روزہ جو ہے، روزہ کا کیا تعلق، روزہ کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے، جو اس کی تعریف کی جاتی ہے، روزہ کا ڈیفینیشن ہے الامساک۔ عربی میں امساک کس کو کہتے ہیں، امسک یمسی کو امساک کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا، روکنا۔ تو روزے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ تو کیا بچاؤ؟ کھانے سے، پینے سے، عورتوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے سے۔ تو روزہ کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ کھانے سے، پینے سے، عورتوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے سے۔ اور جب ہم تقوی کو دیکھتے ہیں، تقوی، تو تقوی کے اندر بھی یہی خاصیت ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ علماء نے تقوی کے الگ الگ درجات بیان کیے، میں ان درجات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف پہلا درجہ تقوی کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچانا، چاہے وہ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، کہ اپنے آپ کو بچانا چھوٹے اور بڑے گناہ سے، یہی تقویٰ ہے۔ ذاک التقی، یہی تقویٰ ہے۔ کیوں؟ آگے فرماتے، لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصى، کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہاڑ بنتا ہے یہ بھی چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے بنتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے وہ پورا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چھوٹے 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 گناہ پھر آگے جا کر بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں تو کوئی چھوٹا گناہ ہی ہے، صغیرہ گناہ ہے، نہیں، ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھو، ایسا مت سمجھو، یہ تو بڑا گناہ ہے اور یہ چھوٹا گناہ ہے۔ گناہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی چھوٹے گناہ پر اصرار کرتا ہے، ایک چھوٹا گناہ کیا کہ یہ تو چھوٹا ہی ہے، پھر اسی پر آ تو چھوٹا ہی ہے، پھر یہ چھوٹا ہی ہے، جب آدمی کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے تو اس کا یہ گناہ پر اصرار کرنا، دوام کرنا، ہمیشہ رہنا، اس کو اس گناہ کو اس کی نظر میں بڑا بنا دیتا ہے۔ اس لیے تقوی کا کیا نتیجہ نکلا؟ تقوی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، ہر اس چیز سے بچانا جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور روزے کے اندر کیا آیا؟ روزے کے اندر بھی یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، کھانے سے بچاؤ، پینے سے بچاؤ، اپنے آپ کو عورتوں کی خواہشات سے بچاؤ، بیوی کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اس سے بچاؤ، تو وہاں بھی بچاؤ، یہاں بھی بچاؤ۔ تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہمیں رمضان کی نعمت دیتا ہے، اس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا میں مہینہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کے لیے ٹریننگ گراؤنڈ ہے کہ آپ اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو کھانے سے بچائیں گے، پینے سے بچائیں گے، عورتوں کی خواہشات سے بچائیں گے۔ تو میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ اگر آپ وہاں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے، ابھی جو رمضان کا مہینہ آئے گا، تقریباً 20 گھنٹے کا روزہ، اب سوچیں 20 گھنٹے کا آدمی پینے سے، کھانے سے، عورتوں کی خواہش سے بچے گا، روکے گا اپنے آپ کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر 20 گھنٹے یہ صلاحیت ہے کہ آپ کھانے سے، پینے سے اور عورتوں کی خواہش سے بچ سکتے ہیں، تو رمضان المبارک میں اور رمضان کے باہر بھی آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ ہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر اس نافرمانی سے بچ سکیں گے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو۔ اس لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دے رہا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا کر یہ جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں نفس کو بچانے کا, کس سے؟ کھانے سے, پینے سے, اور اپنے آپ کو عورتوں کی خواہشات سے بچانے سے. اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں یہ تقویٰ کی صفت کو لے آؤ. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں, تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا, اے عمر, کیا تم ایسے راستے پر چلے ہو جس کے دونوں جانب پر کانتے دار درخت ہے, کانتے والے, فونز والے درخت ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا, میں چلا ہوں. تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا, تم کیسے چلے تھے؟ تو کہا, جب میں اس راستے پر چلنا شروع کیا تو میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا تاکہ دونوں جانب سے یہ جو کانتے ہیں وہ میرے کپڑے کے اندر نہ لگ جائے, میرے کپڑے بھی پھٹ جائیں گے اور میں گر جاؤں گا, مجھے تکلیف ہوگی. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تقویٰ یہی ہے, ہم یہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں, سیدھا جو جا رہا ہے جنت تک, اور دونوں جانب پر یہ خواہشات اور گناہ والی چیزیں موجود ہیں. تو اپنے آپ کو اس صراط مستقیم پر اس طرح چلاؤ کہ نہ اس طرف کا جو کانٹا ہے چھوٹا گناہ اور نہ اس طرف کا جو کانٹا ہے بڑا گناہ وہ ہماری جو دینی زندگی ہے اس میں اثر نہ کرے, تاکہ ہم بیچ میں گر نہ جائے اور آخر میں جا کر ہم چاہے جہنم میں نہ چلے جائے. اس لیے اس تقویٰ کی صفت کو اپنے اندر لاؤ. ہم جب کہتے ہیں یہ کہ فقہی اعتبار سے روزہ, تو فقہی اعتبار سے روزہ کس کو کہا جائے گا؟ تو فقہی اعتبار سے روزہ یہ جو بھی بتلایا کہ آدمی اپنے آپ کو کھانے سے, پینے سے اور عورتوں کی خواہشات سے بچائے. علماء نے اس میں بہت ساری تفصیل لکھی کہ اگر وہ اس طرح کھانا کھائے, کتنا کھانا کھا لے تو روزہ کفارہ ہوگا, کتنا کھانا کھائے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کیا وہ پیے گا, کتنا پیے گا, کتنی مقدار پیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, نہیں ٹوٹے گا, کفارہ دینا پڑے گا, نہیں دینا پڑے گا, یہ پوری تفصیلات لکھی. عورتوں سے ساتھ اس نے اگر اس کی خواہش پوری کر لی روزے کی حالت میں تو اس کے کیا احکام ہیں, پوری تفصیل ہو گئی. تو ہم جو مسلمان ہیں, ہم جو روزہ رکھتے ہیں صبح صادق سے لے کر مغرب تک, ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کھانے سے, پینے سے اور عورتوں کی خواہش سے بچایا نہیں. تو ہم بچاتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ کی نظر میں یہ روزہ قبول ہو جائے گا, اپنے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا, لیکن اس کا ایک روحانی اسپیکٹو بھی ہے, روحانی تعلق بھی ہے روزہ کے ساتھ. جیسے فقہی تعلق ہے ویسے روحانی تعلق بھی ہے. اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ فرمائے, روحانی تعلق کیا ہے؟ کہ کیا آپ نے صبح صادق سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو اس روزے کی حالت میں گناہ سے بچایا یا نہیں؟ ہم پہلی صف میں پورے رمضان نماز پڑھتے رہیں گے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تراویح, پورے پہلے صف میں پورا دن کا روزہ بھی رکھیں گے, قرآن پر قرآن ختم کرتے چلے جائیں گے, لیکن اگر زندگی کے وہ پورے دن کے اندر گناہ باقی رہے گا تو یہ روزہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. روحانی اعتبار سے ہم کھوکھلے ہی رہیں گے اور وہ تعلق ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا نہیں. اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ تجربہ ہوگا کہ کتنے رمضان ایسے گزر گئے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ فقہی اعتبار سے روزہ ہمارا پورا ہوتا رہا لیکن روحانی اعتبار سے ہمارا روزہ کھوکھلا ہی رہا. ہم باہر نکلتے ہیں تو بد نظری میں مبتلا, باہر نکلتے ہیں تو غیبتوں میں مبتلا, ہم باہر نکلتے ہیں تو کسی پر بہتان لگ رہے ہیں, ہم اس روزے کی حالت میں کسی کے ساتھ حسد رکھ رہے ہیں, کسی کے ساتھ دشمنی ہے, تو یہ روزہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جیسے مبارک جگہوں کے اندر ہم گناہ کرنے سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو, جیسے مکہ مکرمہ چلے گئے, مدینہ منورہ چلے گئے, تو ہم کہیں گے مکہ مکرمہ بہت, یہاں پر ہم گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جیسے جگہ مبارک ہوتی ہے ویسے اوقات بھی مبارک ہوتے ہیں. رمضان مبارک کا جو روزہ ہے, جو مہینہ گزرتا ہے, وہ بھی ایک مبارک وقت ہے, تو اس کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. ہاں, ایک تو یہ ہے کہ آپ گناہ کریں پاک میں اور اس کا تو وبال ہوگا ہی, لیکن ایک گناہ یہ ہے کہ آپ گناہ کریں مسجد کے اندر تو اس کا وبال بڑھ جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ گناہ کریں یہاں پر تو اس کا وبال ہوگا ہی, لیکن ایک ہے آپ گناہ کریں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ ہے تو اس کا وبال اور بڑھ جاتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ آپ گناہ کریں رمضان المبارک کے علاوہ میں, اور ایک یہ ہے کہ آپ گناہ کریں رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں تو اس کا وبال اور زیادہ ہوگا. اسی وجہ سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھانے کے لیے کہ میں مقام رقیہ میں 70 گناہ کروں, وہ اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ مبارک جگہ مبارک اوقات میں جو گناہ ہوتا ہے اس کا وبال اور زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس میں اپنے آپ کو کھپاؤ کہ ہمیں اس یہ ہمارے حضرت والا فرماتے کہ یہ رمضان المبارک ہمارا میموریبل رمضان ہونا چاہیے کہ یہ وہ رمضان المبارک تھا, یہ وہ مہینہ تھا جس کے اندر میں نے اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ لیا تھا, یہ وہ مہینہ تھا, یہ وہ گھڑی تھی جس کے اندر میں نے اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ لیا تھا. اور ہمارے اکابر اسی کی طرف ان کا ذہن رہتا تھا ہر وقت کہ رمضان المبارک کے اندر میرا تعلق اللہ سبحانہ, وہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر ان کا پورا ایک نظام الاوقات ہوتا تھا. تو اپنا ایک نظام بناؤ کہ اتنے بجے میں اٹھوں گا, اتنے بجے میں تلاوت کروں گا, اتنے بجے میں یہ کروں گا, اتنے بجے, اور ساتھ ساتھ میں یہ سب عبادتوں کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. آج کل نظر کیا آتا ہے, ہم اپنے آپ کو عبادت کی طرف بہت لپکاتے ہیں, کرنا چاہیے اس کا انکار نہیں, لیکن یہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت والا اس کی بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر ایک پورا شربت تیار کا برتن تیار کیا گیا اور اس شربت کے برتن کے اندر بچے نے آ کر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا, یہ پورا برتن کیا ہو جائے گا؟ کسی کام کا نہیں. تو ہم پوری رمضان مبارک کی عبادت کرتے ہی رہے لیکن وہ ایک گناہ سرزد ہو گیا, چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, وہ پورا ہمارے رمضان المبارک کی عبادت کو ختم کر دے گا. اس کا جو اثر ہونا چاہے دل میں وہ ہوگا نہیں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس, تم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچاؤ. جب تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاؤ گے تو تم کیا ہو جائیں گے؟ تکن اعبد الناس, تم لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کہا تم اتنی زیادہ نماز پڑھو گے تم سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا, تو اتنی زیادہ روزے رکھو گے تم عبادت گزار بن جائیں گے, نہیں, تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تم سب سے بڑے کیا ہو جاؤ گے؟ عابد ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھا. اللہ سبحانہ عجیب انداز میں ارشاد فرما رہے کہ روزہ تو فرض کیا گیا تو مسلمانوں پر باہر ہوتا کہ روزہ فرض ہو گیا ہے اتنے دن کا روزہ رکھو, تو کہا نہیں تم پر بھی فرض کیا اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا, اسے فکر نہ کرو آسان ہو جائے گا. پھر آگے کیا فرمایا, کیوں یہ فرض کیا گیا روزہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے. اور جیسے ارشاد کیا, جیسے کہا گیا کہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ تم کیا فرماتے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہے وہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, لوگوں کی قسمیں الگ الگ ہو جاتی ہے. کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر تو بہت چوکنا رہتے ہیں پورا مہینہ کہ ہم عبادت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, ایک قسم وہ ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم, وہ جو احتیاط تھا تقویٰ کی صفت جو پیدا ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے ہی پہلی شوال ہوتی ہے عید کا چاند جیسے ہی نظر ہوتا ہے وہ واپس وہی زندگی جو پہلے تھی وہ سو اب بھی ہے, اسی میں لگ جاتے واپس. پھر واپس وہ رمضان آتا ہے, نہیں, رمضان المبارک یہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے تاکہ کیا کرے, تو کہا پورا مہینہ اس میں گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی اور باقی 11 مہینے اسی میں گزریں گے. یہ پریکٹس جو ہو رہی ہے اس کو عمل میں ہم لائیں گے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی, شوال سے لے کر آئندہ شعبان تک اسی کے اندر ہماری زندگی گزرے گی. اور کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ بھی ملنے کے باوجود ان کی زندگی جو پہلے تھی وہ اب بھی رہتی ہے. جو ہمارے حضرت وار فرماتے ہیں کہ ایک لسٹ بناؤ گناہوں کی کہ ہمارے زندگی اندر کے اندر کتنے گناہ ہے, کہ کیا کیا نافرمانیاں ہو رہی ہیں. پھر تو کہا کہ ٹارگیٹ بناؤ کہ اس رمضان کے اندر یہ گناہ میری زندگی سے نکل جانا چاہیے. پھر بعد والا مہینہ ہے رمضان آئے گا, یہ گناہ اس وقت تک ختم ہو جانا چاہیے. تو ایسا کرتے 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 یہ جو لسٹ بنا ہے اس میں سے آہستہ آہستہ جب گناہ ختم ہو جائے گا آپ خود دل کے اندر ایک نور محسوس کریں گے. حضرت والا دامت برکاتہ فرماتے ہیں تقویٰ کیا ہے, تو کہا تقویٰ وہ نور ہے دل کے اندر. اور نور کیسے پیدا ہوتا ہے, تو کہا وہ نور اسی طرح پیدا ہوگا, ایک مرتبہ نافرمانی کا موقع آیا اپنے آپ کو بچایا یہ نور پیدا ہوا, یہی نور آپ کو وہ دوسرا گناہ جب کرنے کا موقع آئے گا اس سے اپنے آپ, لیکن آپ کوشش ہی نہیں کرتے, پہلی مرتبہ یہ آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آگے کیسے آئے یہ نور پیدا ہوگا. تو یہ نور پیدا ہوگا دل کے اندر, یہ پہلا گناہ آپ کو دوسرے گناہ سے بچائے گا. پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل جو ہے پورا نور سے بھر گیا ہے. اور حضرت والا پھر آگے کیا فرماتے ہیں, جیسے ہی وہ گناہ کا دھبا دوبارہ آ جائے تو فوراً کیا کر لو, توبہ کر لو. تو تقویٰ اور توبہ, گناہ کا ہم ارادہ نہیں کریں گے نہ گناہ کریں گے, پکا ارادہ کریں گے, لیکن جیسے ہی گناہ ہو جائے گا ہم فوراً کیا کر لیں گے, توبہ کر لیں گے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے شیخ حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی طرح بہت پیارے انداز میں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کو نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ کس نے دیا ہے, تو کہا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم کیا کریں, تقوی اختیار کریں. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ جب تم نے یہ مہینہ اسی لیے رکھا ہے کہ آپ کیا کریں, لعلکم تتقون, کہ شاید تم کیا ہو جاؤ متقی ہو جاؤ, تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ نے جب یہ مہینہ ہمیں تقوی کے لیے ہی دیا ہے تو اللہ آپ ہمیں متقی بنا جائے. ہمیں سے کتنے حضرات اسے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزرتا ہے, پوری زندگی گزر جاتی ہے, کبھی ہم نے دعا کے اندر یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ ہمیں متقی بنا لیجیے, اپنے خاص بندوں میں سے بنا لیجیے, کہ زندگی گزر جاتی ہے کبھی یہ جملہ نہیں آتا. بہت اور چیزیں ہم مانگتے ہیں کہ فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے, لیکن کبھی یہ اللہ سے تقاضا نہیں کیا کہ اللہ آپ ہمیں تقوی کی صفت دیجیے اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیجیے. تو آج سے تہیا کرو کہ ابھی سے, اور یہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ پہلے رمضان سے نہیں, ابھی سے یہ گاڑی شروع ہو جائے گی, پہلے گیئر میں, دوسرے گیئر میں, تیسرے گیئر میں, چوتھے, جیسے ہی پہلا رمضان ہوگا تو ہم پانچویں گیئر میں پہنچ چکے. بہت سے حضرات جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ پہلا رمضان جب ہوگا اس وقت ہم شروع کریں گے, نہیں, ابھی سے شروع کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مبارک شعبان کا مہینہ جب آ جاتا تھا تو روزے بڑھا دیتے تھے, کیوں, اسے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ابھی سے وہ تیاری شروع ہو جائے, تو ابھی سے اہتمام ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, تاکہ جیسے ہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو ہم ایک راستے پر پڑ جائیں. اور دوسری چیز, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی کتاب بھی ہے پروفٹ فرام رمضان, جو بہت ہی مختصر ہے, اس کے اندر یہ بزرگان دین جو ہمیں گھر بتلاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نسخے بتلاتے ہیں, وہ ہمیں بہت آسانی سے کہاں تک اللہ تک پہنچا دیتے ہیں, تو اس کو ہمیں استعمال کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو حضرت والا دامت برکاتہم یہ کتاب کی کتاب ہے پروفٹ فرام رمضان, اس کو حاصل کرو اور اس کو حاصل کر کے پڑھو کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے, کس طرح آپ کو اپنے آپ کو رمضان المبارک کے کس طرح گزارنی چاہیے, کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھائے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی فضائل رمضان ہے, کل ہی حضرت والا دامت برکاتہم مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے کہ گھر کے اندر جیسے ہی شعبان کا مہینہ آ جائے گھر کے اندر اس کی تعلیم شروع کر دو فضائل رمضان کی, تاکہ گھر کے اندر بھی یہ ماحول بنے. ہم تو ہوتا کیا ہے, جو مرد حضرات ہیں وہ تو اس کی طرح چونکہ وہ مسجد میں آتے ہیں, لیکن یہ ترغیب وہ گھر میں نہیں دیتے, تو خود بھی کرنا ہے اور گھر کے اندر بھی ترغیب دو. عورتوں کو کہو کہ کھانا, حضرت والا فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کہو کہ کھانا چاہے ہمیں دیر سے ملے گا, لیکن مغرب سے پہلے جو دعا کرنی ہے تو اس کے اندر عورتیں کیا کرتی ہیں, پورا دن اسی کے اندر ان کا لگ جاتا ہے کھانا پکانے میں, کھانا یہ کرنے میں, فلاں کرنے میں, اور ان کا وہ رمضان مبارک ضائع ہو جاتا ہے. تو عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے, آپ کی خدمت میں گزارش ہے, سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمایا اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمایا کہ یہ رمضان المبارک جیسے فرمایا حضرت والا نے کہ یہ میموریبل رمضان ہوگا, کہ یہ وہ رمضان تھا جس کے اندر میں نے اپنا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے جوڑ لیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک حضرت والا تشریف نہ لائے, آواز درود شریف میں مشغول رہے, ان شاء اللہ بھی تھوڑی دیر میں حضرت والا تشریف نہ لائے.